اتوار 28 ستمبر کے سیربین کے ساتھ ثقلین امام کا سلام۔ قبائلی علاقوں سے 10 لاکھ افراد کی نقل مکانی اور آپریشن ضرب عصب کے باوجود شدت پسندوں کے حملے جاری، کیا شدت پسندوں سے اب بھی بات چیت کے رستے کھلے ہیں؟ وزیر اطلاعات،
وہ زبان کا ہتھیار ہوگا یا ہتھیار کی زبان ہوگی، دونوں میں سے جو بھی ضرورت پڑے اس کو ضرور استعمال کریں گے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر ہنگو میں محمد خواجہ نامی آئی ڈی پی کیمپ میں ایک دھماکہ ہوا ہے، جس میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق کم از کم 6 افراد ہلاک اور 17 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ صبا رحمت۔
پولیس اہلکاروں نے بتایا ہے کہ دھماکہ کیمپ میں قائم بازار میں ہوا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ دھماکے کی جگہ پر ایک تباہ شدہ موٹر سائیکل پڑی ہوئی ہے، جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ دھماکہ خیز مواد اسی موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک بچہ جبکہ زخمی ہونے والوں میں 3 بچے شامل ہیں۔ یہ کیمپ خواجہ محمد کے نام سے جانا جاتا ہے اور شہر سے تقریباً 10 کلومیٹر دور واقع ہے۔ اس کیمپ میں قبائلی علاقے اورنگزئی ایجنسی، کرم ایجنسی کے متاثرین پہلے ہی موجود تھے، اور اب شمالی وزیرستان کے متاثرین بھی یہاں موجود ہیں۔
پاکستان کے قبائلی علاقوں میں امریکی ڈرون طیارے اور پاکستانی فضائیہ کی بمباری سے غیر ملکیوں سمیت 17 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ جنوبی وزیرستان کی مقامی انتظامیہ نے بتایا کہ امریکی ڈرون حملہ آج ایجنسی کے صدر مقام وانا میں ہوا، جس میں 2 افراد ہلاک ہوئے۔ ادھر پاکستانی فوج کے ترجمان کے مطابق گزشتہ شب شمالی وزیرستان میں پاکستانی جیٹ طیاروں کی بمباری سے 15 شدت پسند ہلاک ہو گئے تھے۔ بھارت میں تمل ناڈو کی اسیر وزیر اعلیٰ جے للیتا کی سیاسی جماعت نے ان کی جگہ نئے وزیر اعلیٰ کے طور پر او پنیر سلوم کو نامزد کیا ہے۔ وزیر وکلا کا کہنا ہے کہ وہ جے للیتا کی ضمانت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور بدعنوانی کے مقدمے میں ان کی سزا کے خلاف اپیل بھی کریں گے۔ سنیچر کو عدالت نے جے للیتا کو کروڑوں روپے کی بدعنوانی میں ملوث قرار دیتے ہوئے 4 سال قید کا حکم سنایا تھا۔ پنیر سلوم دوسری مرتبہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں۔ فرانس ایئر کا کہنا ہے کہ وہ آج اپنی طے شدہ پروازوں میں سے صرف 45% پروازیں چلا سکی، کیونکہ پائلٹوں کے ساتھ 14 روزہ ہڑتال ختم کرانے کے لیے اس کے مذاکرات کامیاب نہ ہو پائے۔ تابندہ کوکب۔
فرانس ایئر کے مطابق اس کے نصف سے زیادہ پائلٹوں نے ہڑتال کر رکھی ہے۔ پائلٹوں کی تنظیم نے جمعے کو ہڑتال ختم کرنے کی پیشکش کی تھی اگر فریقین کے درمیان کوئی آزاد مصالحت کار مقرر کیا جائے۔ محکمے کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مصالحت کار کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کی ضرورت اس وقت محسوس ہوتی ہے جب انتظامیہ اور یونین کے نمائندے مذاکرات نہ کر پائیں۔ فرانس کے وزیر اعظم مینوئل والز نے ہڑتال کو صارفین، ادارے اور ملک کی معیشت کے لیے ناقابل برداشت کہہ کر ختم کرنے کی اپیل کی ہے۔
شام میں القاعدہ سے منسلک حکومت مخالف النصرہ گروپ نے امریکہ کی جانب سے دولت اسلامیہ کے خلاف بمباری کی مذمت کرتے ہوئے اسے اسلام کے خلاف جنگ قرار دیا ہے۔ النصرہ گروپ نے اپنے آن لائن پیغام میں دنیا کے تمام جہادیوں سے کہا ہے کہ وہ عرب مغربی اور عرب ممالک کے اہداف کو نشانہ بنائیں جو ان کے خلاف کارروائی میں حصہ لے رہے ہیں۔ النصرہ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ اور اتحادیوں نے دولت اسلامیہ کے خلاف عراق اور شام میں فضائی حملے تیز کر دیے ہیں۔ ادھر انسانی حقوق کے ادارے ہیومن رائٹس واچ نے شمال مغربی شام میں امریکہ کی قیادت میں کیے جانے والے فضائی حملوں کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا ہے، کیونکہ ادارے کے مطابق اس میں ممکنہ طور پر جنگی جرائم کے قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ کیمپین گروپ نے الزام لگایا ہے کہ صوبہ ادلیب میں فضائی کارروائی کے دوران کم از کم 7 شہری اور 5 بچے مارے گئے۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ ان کارروائیوں میں شہریوں کی ہلاکتوں کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ ہانگ کانگ کی پولیس نے جمہوریت حامی مظاہرین کی بڑی تعداد کو منتشر کرنے کے لیے ان کے خلاف آنسو گیس استعمال کی ہے۔ مظاہرین نے پولیس کے کئی بار متنبہ کیے جانے کے باوجود شہر کے وسط سے اپنا مظاہرہ ختم نہیں کیا تھا۔ خطے کے رہنما سی وائی لیونگ نے اس مظاہرے کو غیر قانونی قرار دیا تھا جو اب تیسرے دن بھی جاری ہے۔ چین نے بھی ان مظاہروں کی مذمت کی ہے۔ پولیس نے خبردار کیا ہے کہ اگر ہزاروں مظاہرین منتشر نہ ہوئے تو وہ زیادہ طاقت استعمال کر سکتی ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کا کہنا ہے کہ ماسکو اور واشنگٹن کے درمیان تعلقات کو اثر نو تشکیل دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس سے قبل 2009 میں بھی صدر اوباما کے عہدہ صدارت سنبھالنے کے بعد ایسی ہی کوششوں کا حوالہ دیا۔ ٹیلی ویژن کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ امریکہ پر تعلقات خراب کرنے کا الزام ہے، کیونکہ روسی اداروں اور افراد پر پابندیاں امریکہ نے عائد کر رکھی ہیں۔ یہ پابندیاں روس کی یوکرین میں کارروائی کے بعد عائد کی گئی ہیں۔ سربیا کے دارالحکومت بلغراد میں گزشتہ 4 سالوں کے دوران ہم جنس پرستوں کی پہلی پریڈ منعقد ہوئی۔ یہ پریڈ سیکیورٹی کے سخت انتظامات میں ہوئی، جس کے دوران سینکڑوں افراد نے مختصر راستے کے ذریعے شہر کے وسط سے پارلیمنٹ تک مارچ کیا، جہاں یورپی ممالک کے سفیروں نے شرکا سے خطاب کیا۔ شہر کے اہلکاروں اور بکتر بند گاڑیوں کو دائیں بازو کی تنظیم کی دھمکیوں کی وجہ سے تعینات کیا گیا تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو، ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا۔
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کیپٹن کرنچ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے انٹرنیٹ کی دنیا میں سب سے زیادہ بوڑھے ہیکر ہونے کا ایک اعزاز حاصل کیا ہے۔ اس وقت بیمار ہیں اور ان کے دوست ان کے لیے فنڈز جمع کر رہے ہیں۔ آپ فنڈز دینا دیں، ان کی خبر پڑھنے کے لیے آپ کو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ کتنا فنڈ اب تک ان کے لیے جمع ہوا ہے۔ مگر آج ہم سربین کے بڑے موضوع کی طرف رخ کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور پاکستان کے قبائلی علاقوں میں آج بم دھماکوں، بمباری، ڈرون حملوں اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کی ہی اطلاعات موصول ہوتی رہی ہیں۔ ان واقعات میں 17 افراد ہلاک اور 19 زخمی ہوئے ہیں۔ ہنگو میں متاثرین کے کیمپ میں دھماکے میں 6 افراد ہلاک اور 17 زخمی ہوئے۔ اس طرح خیبر ایجنسی، جنوبی وزیرستان ایجنسی کے علاوہ یہ واقعات پشاور، ٹانک اور مہمند ایجنسی میں بھی پیش آئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
جنوبی ضلع ہنگو سے پولیس اہلکاروں نے بتایا کہ دھماکہ کیمپ میں قائم بازار میں ہوا۔ پولیس کے مطابق نامعلوم افراد نے ایک موٹر سائیکل میں 7 سے 8 کلو دھماکہ خیز مواد نصب کیا تھا۔ ہلاک ہونے والے افراد میں 1 بچہ جبکہ زخمیوں میں 3 بچے شامل ہیں۔ اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس حملے کا نشانہ کون تھا۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے تک کسی تنظیم نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی تھی۔ یہ کیمپ خواجہ محمد توخ سرائے کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ شہر سے کوئی 10 کلومیٹر دور واقع ہے۔ اس کیمپ میں قبائلی علاقے اور اورگزئی ایجنسی اور کرم ایجنسی کے متاثرین رہائش پذیر تھے، جبکہ اب شمالی وزیرستان کے متاثرین بھی یہاں پہنچے ہیں۔ ہنگو سے مقامی صحافی ساحل الدین نے بتایا کہ ہنگو میں کچھ عرصے سے تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔
وہاں پہ سیکورٹی کی بالکل نہ کسی انتظامات ہے، کیمپ کے ارد گرد بالکل چار دیواری نہیں ہے، آسانی سے ہر کوئی اندر جا سکتا ہے اور باہر آ سکتا ہے۔ آئی ڈی پیز کیمپ کو او ٹی ٹی پی کی طرف سے تھریٹس بھی ملے تھے کہ کیمپ 1 ہفتہ کے اندر اندر خالی کریں، اس کے بعد بھی کیمپ کے لیے انتظامات نہیں کیے گئے اور کیمپ پہ حملہ بھی کیا گیا، جس میں بھاری ہتھیاروں سے کیمپ پہ حملہ ہوا۔
اس کے علاوہ ادھر پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں آج صبح سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں 6 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ جمرود تحصیل کے علاقے غنڈئی میں شدت پسندوں نے ایک چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ سیکورٹی فورسز نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے 6 شدت پسند ہلاک کر دیے۔ ادھر پشاور میں عشرت سینما چوک پر 2 بزرگ افراد پر فائرنگ کی گئی، جس میں 1 ہلاک اور 1 زخمی ہو گئے تھے۔ اسی طرح ہشت نگری کے قریب اہل تشیح سے تعلق رکھنے والے شخص کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے زخمی کر دیا تھا۔ پشاور کے سپرنٹینڈنٹ پولیس مصطفیٰ تنویر کا کہنا تھا کہ آج کے واقعات میں ملوث افراد کی نشاندہی ہو چکی ہے۔ پشاور اور صوبے کے دیگر شہروں میں تشدد کے واقعات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ان میں پولیس اور سیکورٹی اہلکاروں کے علاوہ اہل تشیع اور سکھ کمیونٹی کے افراد کو زیادہ تر نشانہ بنایا گیا ہے۔ مصطفیٰ تنویر کے مطابق ان واقعات کی روک تھام کے لیے منصوبہ بندی کر لی گئی ہے۔
ٹرائبل ایریا کے اندر جو آپریشن سٹارٹ ہوا ہے، اس کے بعد پورے پاکستان کے اندر سیکیورٹی کی جو سچویشن ہے اس کو ہائی الرٹ کے اوپر لے جایا گیا ہے۔ یہ ٹرینڈ جو ہے ٹارگٹ کلنگ کا، یہ نہ صرف اقلیتوں کے لیے ہے بلکہ پولیس افسران، باقی جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کے لیے بھی اب یہ ٹارگٹ کلنگ کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے، کے اوپر بھی کام چل رہا ہے، گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔
جنوبی ضلع ٹانک کے قریب نیم قبائلی علاقے سے ایک شخص کی لاش ملی ہے جسے فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا تھا۔ شیخ غلام نامی شخص کا تعلق بنو سے تھا جنہیں دو روز پہلے اغوا کر لیا گیا تھا۔ اسی طرح قبائلی علاقے مہمند ایجنسی میں حلیم زئی میں فراز نامی ایک شخص کی لاش ملی ہے جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور انہیں فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ تشدد کے ان واقعات کے علاوہ پشاور سمیت صوبے کے دیگر کچھ علاقوں میں اغوا کے واقعات میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس سے لوگوں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
جیسا آپ نے سنا کہ جب سے آپریشن ضرب عصف کی کامیابی کے دعوے ہو رہے ہیں، اسی دوران ہی شدت پسندوں کے حملے بھی پھر سے تیز ہو گئے۔ اس پہلو پر ذرا بات ہوگی آگے چل کر۔ اس وقت 10 لاکھ سے زائد افراد شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کر کے صوبہ خیبر پختونخوا اور ملک کے دوسرے علاقوں میں پناہ لینے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں۔ ضرب عصف کی کامیابیوں کے دعووں کے بعد قبائلی واپس جانا چاہتے ہیں۔ میں نے ایک مقامی قبائلی ملک میر کلام وزیر سے بات کی۔
شمالی وزیرستان کے تحصیل دوسلی گاؤں سکھل سے آیا ہوں۔
آپ کو کیسے حالات مل رہے ہیں یہاں پہ؟ کچھ اچھی دیکھ بھال کی جا رہی ہے؟
نہیں سر جی، آپریشن شروع ہوا تو راستے میں بہت سے تکلیفات کا سامنا کرنا پڑا ہمیں، بوڑھے لوگوں کو، جوانوں کو، بچوں کو، خواتین حضرات کو۔ یہاں پہ آئے تو یہاں پہ انتظامات بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ کیمپ میں اگر آپ جائے، متاثرین وزیرستان طرح طرح کی مسائل کا شکار ہے۔ وہاں پہ ان کو پانی نہیں مل رہا ہے اچھے طریقے پہ، ان کو زندگی کی جو سہولیات ہے ان میں بالکل کمی ہے، انتہائی تکلیف سے زندگی گزار رہا ہے۔
تو میر کلام آزاد صاحب، یہ بتائیے، جب وہاں پہ تھے جو کہ طالبان کے زیر قبضہ علاقے ہیں، تو وہاں پہ اس وقت حالات اچھے تھے؟ آپ اچھے حالات چھوڑ کر آئے تھے وہاں پہ؟
وہاں پہ ایسے حالات نہیں تھے کہ معمول زندگی تھی، وہاں پہ بھی 21ویں صدی کے تقاضے کے مطابق لوگ زندگی گزار رہے ہیں ساری دنیا میں۔ وہ چیزیں تو وہاں پہ ہمیں نہیں مل رہے تھے، لیکن یہاں پہ جب ہم آئے تو ہم نے اپنا گھر بار چھوڑ کر، وہاں پہ تو اتنا تھا کہ ہم اپنے گھروں میں رہتے تھے، سارا سامان وہاں پہ چھوڑ دیا اپنے علاقوں میں، صرف اپنے ایک ہی کپڑے میں وہاں سے آئے، تو یہاں پہ انتہائی مشکلات کا سامنا ہے۔
تو اب آپ کی طرح کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ جلد واپس جائیں، کچھ دیر میں واپس جائیں، یا آپ انتظار کریں گے کہ آپریشن کامیاب ہو پھر جا سکیں؟
نارتھ وزیرستان کے جتنے بھی لوگ یہاں پہ آئے ہیں واپس اپنے علاقے کو جانے کے لیے منتظر ہیں، لیکن بدقسمتی سے اب تک حکومت نے ان کو صحیح طرح سے نہیں یہ کہا ہے کہ آپ 6 مہینے بعد جائیں گے یا 1 سال بعد جائیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فکس ڈیٹ دیا جائے، لیکن ہمیں کلیئر اور صاف پرامن وزیرستان کو واپس بھیجا جائے۔
اور اگر وزیرستان ابھی بھی کلیئر نہیں ہوتا، پرامن نہیں ہوتا، تو آپ انتظار کریں گے؟
پھر بھی اپنے علاقے میں جانا چاہیں گے، لیکن ہم حکومت پر یہ زور ڈالیں گے اور کہ ہمیں کلیئر اور پرامن وزیرستان میں بھیجا جائے۔ اگر ہمارے گھروں کو تو ڈیمیج کر دیا ہے، ہمارے اسکول بھی برباد ہوئے ہیں، ہمارے ہیلتھ کے جو ہمارا سارا نظام وہاں پہ ختم ہو چکا ہے، تو ان کو ویسے ہی واپس بھیجنا یہ تو بالکل ظلم ہوگا۔ 86,320 طالب علم نارتھ وزیرستان کے در بدر کی ٹکڑے کھا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہم ان کو سیکنڈ شفٹ میں ان کو ایڈمٹ کریں گے اور یہ ان اسکولوں میں پڑھیں گے، لیکن اب تک ان کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں بنا ہوا۔ اس طرح کے ہیلتھ کے بالکل مختلف مسائل کا سامنا ہے لوگوں کو، وہاں کے سرد علاقے سے آئے ہوئے لوگ کے دوسرے علاقے بنو تو گرم ہے، کرک لگی مارواتی تو تقریباً ایک جیسا موسم ہے اس کے، تو ان چیزوں کی وجہ سے لوگوں میں طرح طرح کی بیماریاں بھی ہوئی ہے۔ وہاں پہ ہمارے جو بڑے بڑے گھر تھے اس میں وہ ایک طرز زندگی تھا، وہ بالکل ایک دم ایک دو دن میں چینج ہو کر یہاں پہ چھوٹے چھوٹے گھر میں یا اتنے ایک ایک دو دو کمرے میں لوگ آئے ہیں، یہ بالکل ہمارے لوگ ذہنی مریض بن گئے، سب کے سب ڈپریشن کے شکار ہیں۔
قبائلی ملک میر کلام وزیر۔ اور ایک اور ملک، ملک خان دراز وزیر سے میں نے بات کی، انہوں نے بتایا
10-12 لاکھ آئی ڈی پیز آئے ہوئے نقل مکانی کر چکے ہیں نارتھ وزیرستان سے، لیکن بنو، کرک، ڈیائی خان، پشاور تک ان کے لیے سخت مشکلات کا سامنا کرنا ہے۔
جن علاقوں سے جو طالبان کے زیر قبضہ تھے وہاں سے نقل مکانی کر کے آئے ہیں، وہاں پہ کیا حالات اچھے تھے؟
حالات تو نارتھ وزیرستان میں جب آپریشن شروع ہوا، ضرب عزف جب شروع ہوا، تو لوگوں نے فوراً نقل مکانی کر کے بنو کی طرف نیچے آ گئے ہیں۔ حکومت نے ہمیں کوئی ٹائم نہیں بتایا تھا کہ اس دن آپریشن ہوگا، مگر رات 2 بجے ہم پہ آپریشن ہو گیا. سارے نارتھ وزیرستان کے جو لوگ ہیں پیدل آئے ہیں بنو کی طرف.
اب جو لوگ یہاں پر ہیں یہ مطمئن نہیں ہیں, یہ کیا چاہتے ہیں کہ ضرب عضب کے آپریشن کے ختم ہونے سے پہلے واپس چلے جائیں یا اس کا انتظار کریں گے؟
جو متاثرین ادھر آئے ہیں ان کا ایس پی آر کے مطابق جو 90% علاقہ کلیئر ہو چکا ہے, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جو علاقہ کلیئر ہے اس کو وزیرستان والے لوگ کو بھیج دیا جائے. وہ یہی کہتا ہے کہ بس ادھر طالبان پہ وہ کلیئر ہو گیا, باقی جو نارتھ وزیرستان میں 10% جو وہ بتاتے ہیں کہ یہ باقی ہے ان میں بھی کوئی نہیں ہے, اور نہ طالبان کی طرف سے کوئی ان پہ حملہ ہوا ہے اور نہ ہو سکتے ہیں, نہ کسی نے اعلان بھی کیا ہے جنگ کا.
اچھا, لیکن حکومت کی کوشش کر رہی کہ ان علاقوں کو پرامن بنا کر پھر آپ کو واپس بھیجا جائے, تو کیا آپ پرامن ہونے کا انتظار کریں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ پرامن ہو گیا اور واپس چلا جائے؟
نہیں, ہمارے سمجھ میں یہی بات ہے, ہم کلیئرلی کہتے ہیں کہ جو علاقے اس میں کلیئر ہے ہمیں بھی اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی کلیئر ہے, اور ڈیمانڈ بھی ہمارا یہی ہے کہ ان علاقوں کو ہمیں واپس باعزت طریقے سے واپس بھیجا جائے.
یہ تھے نقل مکانی کرنے والے قبائلی رہنما ملک خان دراز وزیر. نقل مکانی کرنے والے لاکھوں افراد کی خواہش ہے کہ آپریشن ضرب عضب کی جلد از جلد کامیابی کے بعد ان کو واپس گھروں میں بھیج دیا جائے, مگر تاحال وہ واپس نہیں جا سکتے. دھماکے ہوئے ہیں, مگر اس کے باوجود جو ہے یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ کامیابی ہوئی ہے ضرب عضب کی. میں نے یہی سوال صوبہ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر میاں افتخار حسین سے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ضرب عضب کا کوئی فائدہ بھی ہوا ہے؟
یہ حقیقی امن نہیں ہے, لیکن اگر ہمارے حکمران اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہے تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں, یعنی کچھ اقدامات کر کے کچھ اپنی پالیسی میں خود حکمت عملی کی بنیاد پہ کچھ فیصلے کریں تو شاید دہشت گرد جو بکھرے ہیں پھر ری آرگنائز نہ ہو سکے. لیکن پاکستان کے حکمران تو کرسی کے جنگ میں پھنسے ہوئے ہیں.
تو آپ کے خیال میں کیا حکومت نہیں کر پا رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟
جب یہ بکھر گئے ہیں تو ان کے راستے معلوم ہیں, انہی راستوں سے گزر کے یہ ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں, ان کے پرانے ٹھکانے معلوم ہیں. ان جگہوں کو سرچ کرنا اور ان جگہوں پہ پیرا پہرے سے لگانا بڑا قدم ہوگا. خیبر پختونخوا میں 250 ایسی پولیس چوکیاں تھی جو حکومت نے پشاور کے ارد گرد ختم کیے, تو ان کو دوبارہ بحال کرنا ہے, ہر اس جگہ ہر راستہ اور بیریئر پہ ڈیوٹی لگا کے, تو یہ وقت ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, ورنہ وہ اب کسی حد تک ری آرگنائز ہو چکے ہیں.
اگر ری آرگنائز ہو گئے ہیں تو کیا آپ کے خیال میں یہ ناکامی ہے اس ساری فوجی کاروائی کی؟
نہیں, وزیرستان میں اب یہ لوگ نہیں رہے, ادھر ادھر بکھر کے گئے ہیں. پھر ان کو ری آرگنائز ہونا ہے تو وہ وزیرستان میں نہیں ہوں گے, کیونکہ وزیرستان کے وہ ٹھکانے تو انہوں نے ٹچ کر دیے اور تباہ کیے ہیں. دیگر جو علاقے ہیں یعنی اورکزئی فورن ایجنسی, ہمارا مومند ایجنسی, خیبر ایجنسی, اب اس طرف یہ لوگ آئیں گے تو اس کی طرف توجہ دینی ہے. اور فوج کے لیے تو یہ ہے کہ وہ سرچ آپریشن یہاں سے شروع کرے جہاں جہاں ایک کاروائی نہیں ہوئی.
میاں صاحب, جو آئی ڈی پیز جو ہیں ان کے کیمپس کی مینجمنٹ اور نگرانی ساری فوج ہی کے کنٹرول میں ہے, باقی محکمے ان کی معاونت ضرور کر رہے ہیں, تو وہاں پر جو حملے ہو رہے ہیں کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے سیکورٹی ایجنسیز کی کہ ان کو روکے؟
یہ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے, فوج کی بھی ہے. اگر ہمارے ملک میں واقعہ ہوتا ہے تو یہ تو سارے ملک کی ناکامی ہے. آئی ڈی پیز تو سارے بنوں میں پھیلے ہوئے ہیں جو کہ حکومت کی نگرانی میں نہیں ہیں, کیمپی ہیں, رشتے داروں کے ساتھ بھی رہتے ہیں اور جہاں جہاں لوگوں نے پناہ دے رکھی ہے ان کے ساتھ بھی رہتے ہیں. سرکاری کیمپ میں کوئی اس لیے نہیں رہے کہ وہاں پہ کوئی سہولت نہیں ہے. انہوں نے اگر کیمپوں پہ توجہ دی جاتی اور سرکاری سطح پہ تو پھر ان کو کنٹرول کرنا بھی آسان تھا, ان کی حفاظت کرنا بھی آسان تھی, اور دہشت گردوں کا ان تک پہنچنا بھی پھر مشکل ہوتا. میں خود گیا ہوں 3 دفعہ. وزیرستان کے ایڈی پیز حکومت سے, کیونکہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور مرکز حکومت نے کوئی توجہ نہیں دی. ابھی تک ان کے پاس وقت نہیں ہے, وہ سارا دنیا دیکھ رہا ہے کہ ڈرامہ ہے اسلام آباد میں ہے اور پھر کرسی کی لڑائی ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وزیرستان کے ساتھی واپس جائیں تو دہشت گردی میں اضافہ ہو, یعنی وہ مایوس ہو کے جائیں اور پھر وہ دہشت گردوں کا ساتھ دے اور حکومت کے خلاف بات ہو, تو یہ بڑی ناکامی ہوگی حکومت کی.
یہ صوبہ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر میاں افتخار حسین. پاکستان کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان میں امریکی ڈرون طیارے کے حملے, اور شمالی وزیرستان میں پاکستانی فضائی کی بمباری سے متعدد غیر ملکیوں سمیت 70 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں. تفصیل سنیے ماپارا صفدر سے.
پاکستانی فوج کے ترجمان کے مطابق ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب یعنی گزشتہ شب شمالی وزیرستان میں پاکستان فوج کے جیٹ طیاروں کی بمباری سے 15 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں. فوج کے ترجمان کے مطابق حملہ شمالی وزیرستان میں شوال کے علاقے میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر کیا گیا. حملے کے دوران 5 ٹھکانے تباہ کر دیے گئے اور ان حملوں میں 15 شدت پسند بھی ہلاک ہوئے جن میں غیر ملکی بھی شامل بتائے جاتے ہیں. ادھر جنوبی وزیرستان سے بھی ڈرون حملے کی اطلاع ہے. مقامی انتظامیہ کے ایک اہلکار نے بتایا ہے کہ آج صبح امریکی جاسوس طیاروں نے جنوبی وزیرستان کے صدر مقام وانا میں ایک گاڑی کو میزائل سے نشانہ بنایا. اطلاعات کے مطابق گاڑی میں غیر ملکی شدت پسند سوار تھے. اہلکار کا کہنا ہے کہ شدت پسندوں نے وانا بازار کے قریب اپنی گاڑی ایک مکان کے قریب کھڑی کی تھی جس وقت ان پر میزائل داغا گیا. انہوں نے بتایا کہ اس حملے میں گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور مکان کو جزوی نقصان پہنچا. حکام کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے دونوں افراد غیر ملکی ہیں، تاہم ان کی قومیت کے بارے میں مصدقہ معلومات نہیں مل سکی ہیں.
یتیمہ پارا صفدر. اسی پس منظر میں میں نے وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید سے بات کر پوچھا کہ ضرب عصب کی وجہ سے نقل مکانی کرنے والے قبائلی بہت سارے مسائل اور تکالیف سے گزر رہے ہیں، کیا وہ ضرب عصب سے اپنے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ پرویز رشید،
سب سے پہلے تو اس معاملے میں جو کلیئر کرنا چاہتا ہوں، ضرب عصب ایک آپریشن کا نام ہے. اس سے پہلے بھی مختلف ناموں سے کچھ آپریشن کیے گئے اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ اس کے بعد بھی آپریشن کیے جائیں، کیونکہ دراصل جو عزم ہے پاکستان کا، پاکستان کے سلامتی کے اداروں کا، پاکستان کی پارلیمانی جمہوری سیاسی قوتوں کا، وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی سرزمین سے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے. ایک ایک انچ پاکستان کا جو ہے اسے دہشت گردوں سے پاک کر دینا ہے، اور کوئی بھی دہشت گرد جب تک اپنی دہشت گردی کے کاموں میں ملوث ہے اس کا پیچھا کرنا ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضرب عصب جو ہے کسی بڑے آپریشن کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے.
چھوٹا حصہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ یہ ایک بڑے آپریشن کا ایک بڑا ہی حصہ ہے. دراصل یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا ایک حصہ ہے.
آپ کے خیال میں مزید کتنے آپریشن درکار ہوں گے اور کتنے عرصے تک یہ جنگ لڑی جائے گی؟
ہو سکتا ہے کہ ضرب عصب میں ہی یہ جنگ ختم ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کسی دوسرے علاقے میں بھی جا کے اس جنگ کو جاری رکھنا پڑے، کیونکہ اس کی مشروط جو ہے وہ ہے دہشت گردی. دہشت گردی کا کلا کما کرنا ہے، اور یہ عزم ہے پاکستان کے عوام کا، پاکستان کی جمہوری سیاسی قوتوں کا، پاکستان کے سلامتی کے اداروں کا، کہ ہم پاکستان کو ایک محفوظ پرامن ملک بنانا چاہتے ہیں. ہم دنیا کو بھی محفوظ اور ایک پرامن دنیا دیکھنا چاہتے ہیں.
ٹھیک ہے، آپ کے بہت اچھے ارادے آپ کی حکومت کے، لیکن جو آپریشنز ہو رہے ہیں، فوجی کاروائیاں ہو رہی ہیں، اس کے نتیجے میں کوئی 10 لاکھ کے قریب لوگ نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں، تو اتنی بھاری قیمت ادا کرنے کے باوجود بھی اگر دہشت گردوں کے حملے جاری ہیں تو حاصل کیا ہوا ہے؟
جی، میں آپ سے عرض کروں کہ پہلے تو یہ کہ یہ لوگ ضرب عصب کی وجہ سے نقل مکانی کرنے پر مجبور نہیں ہوئے، بلکہ یہ دہشت گردوں کی وجہ سے انہیں نقل مکانی کرنی پڑی ہے، کیونکہ دہشت گردوں نے انہیں ہوسٹج بنا رکھا تھا، ان کے علاقوں پر دہشت گردوں نے قبضہ کر رکھا تھا. ان کی روزمرہ کی زندگی جو ہے، ان کا جو لائف سٹائل ہے، اس کو وہ تبدیل کرنے کے در پہ تھے. ان کے سکولوں، کالجوں، ان کے ہسپتالوں میں، ان کے بازاروں میں دہشت راج کرتے تھے اور اپنی منمانی کرتے تھے، مجبور کرتے تھے کہ وہ دہشت گردوں کے نقطۂ نظر اور فلسفے کے مطابق زندگی گزاریں. یہ لوگ ان کے ہوسٹج ہو چکے تھے، انہیں تو اس ہوسٹج سے آزاد کرایا ضرب عصب کے ذریعے پاکستان کے سلامتی کے اداروں نے، پاک افواج کے جوانوں اور افسروں نے انہیں آزادی دلوائی. اب اس آزادی کی قیمت ہے کہ انہیں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھروں سے دور رہنا پڑے گا. قیمت یہ 10 لاکھ لوگ بھی دے رہے ہیں، اور پاکستان کے 20 کروڑ لوگ بھی ایک طویل عرصے سے اس لڑائی میں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قیمت ادا کر رہے ہیں، اور پھر ہمارے سلامتی کے اداروں کے جوان افسر، ان کی قربانیاں ہیں.
لیکن اگر اتنی زبردست سی آپ چیز حاصل کر رہے ہیں اور لوگ اتنی قربانی دے رہے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں لوگ پاکستان کی تاریخ میں ملک کے اندر ہی ڈسپلیس ہوئے ہیں، تو پھر اتنی دیر کیوں لگی ان سے مذاکرات، انہیں دہشت گردوں سے مذاکرات کی وجہ سے اتنی دیر کیوں لگائی گئی؟
یہ تو حکمت عملی کے تقاضے ہوتے ہیں. معاشرے میں جس میں آپ کو زندہ رہنا ہے، اس میں جب ایک بھائی، آپ کا ایک اپنا ہم وطن، آپ کا اپنا ایک ہم نسل، ہم زبان، ہم مذہب پاگل ہو جاتا ہے، بندوق اٹھا لیتا ہے، ہر قانون ضابطے کو، اخلاقیات کو بلائے طاق رکھ دیتا ہے، اور صرف دہشت گردی کی زبان استعمال کرنی شروع کر دیتا ہے،
اس کو سمجھانا بھی ضروری ہے, اس کو ڈائیلاگ کے ذریعے بات چیت کرنا بھی ضروری ہے, کیونکہ ہم تو پاکستان کے لوگ اور پاکستان کا معاشرہ پرامن کا معاشرہ ہے.
ٹھیک ہے, کیا آئندہ بھی بات چیت کے امکان ہیں انہی دہشت گردوں سے؟
ایشو یہ نہیں ہے کہ آپ ہتھیار کون سا استعمال کریں گے, وہ زبان کا ہتھیار ہوگا یا ہتھیار کی زبان ہوگی, یہ دونوں جو ہیں استعمال کیے جاتے ہیں مقصد کو حاصل کرنے کے لیے, دونوں میں سے جو بھی ضرورت پڑے اس کو ضرور استعمال کریں گے.
تو ابھی امن کے امکان کم ہیں, ابھی جنگ جاری ہے رہے گی؟
جی نہیں, بالکل نہیں سکلین, ہم امن کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں, جنگ سے دہشت گردی سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ نے جن واقعات کا ذکر کیا, ذرا 4 مہینے پہلے کی صورتحال, 6 مہینے پہلے کی صورتحال اور 1 سال پہلے کی صورتحال دیکھیں, اس طرح کے واقعات روز دو دو ہوا کرتے تھے, تین تین ہوا کرتے تھے, اب یہ مہینوں کے بعد کوئی ایک آدھ واقعہ ہو جاتا ہے, آئسولیٹڈ واقعہ بھی ہو جاتا ہے. تو ہم دہشت گردی سے دور ہوئے ہیں, امن سے قریب ہوئے ہیں.
یہ تھے پاکستان کے وزیر اطلاعات پرویز رشید. زبان کا ہتھیار یا ہتھیار کی زبان, دونوں کے ذریعے شدت پسندی کے خلاف جنگ جاری رہے گی, سیربین ابھی جاری ہے.
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں,
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبد الرشید شکو.
پاکستان کے قومی T20 کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل میں آج لاہور لائنز اور پشاور پینتھرز مد مقابل ہیں. لاہور لائنز نے سیمی فائنل میں ملتان ٹائگرز کو 9 رنز سے شکست دی. پشاور پینتھر نے سیالکوٹ اسٹالینز کو 6 رنز سے ہرایا. ادھر بھارت میں جاری چیمپئنز لیگ T20 میں حصہ لینے والی لاہور لائنز کی ٹیم منگل کے روز اپنا آخری گروپ میچ پرتھ اسکارچرز کے خلاف کھیل رہی ہے. پرتھ کی ٹیم سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو چکی ہے اور لاہور لائنز کے لیے سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ صرف پرتھ کو شکست دے بلکہ رن ریٹ بھی چنئی سپر کنگز کی ٹیم سے بہتر کرے. کولکاتا نائٹ رائڈرز کی ٹیم پہلے ہی سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہے. لاہور لائنز کے کپتان محمد حفیظ بھی مشکوک بالنگ ایکشن کی زد میں آ گئے ہیں. ڈالفنز کے خلاف میچ کے امپائرز نے ان کے بالنگ ایکشن کو قوانین کے منافی قرار دیا ہے, تاہم وہ پرتھ کے خلاف میچ کھیل سکیں گے. ایشین گیمز ہاکی کے سیمی فائنلز منگل کے روز کھیلے جائیں گے. پاکستان کا مقابلہ ملیشیا سے ہوگا, جنوبی کوریا کی ٹیم بھارت کا سامنا کرے گی. ایشین گیمز کے خواتین بیڈمنٹن مقابلوں میں چین کی وینگ جی ہان نے طلائی تمغہ جیت لیا. مینچسٹر یونائیٹڈ کے مینیجر لوئی وان گال نے اپنے کپتان رونی کو دکھائے گئے ریڈ کارڈ کو صحیح فیصلہ قرار دیا ہے. رونی کو مینچسٹر یونائیٹڈ اور ویسٹ ہیم کے میچ میں فاؤل کرنے پر ریڈ کارڈ دکھایا گیا, جس کی روح سے وہ اگلے 3 میچز نہیں کھیل پائیں گے. اسپینش لیگ میں نیمار کی ہیٹرک اور لیونل میسی کے 2 گول کی بدولت بارسلونا نے گرینیڈا کو 6 گول سے ہرا دیا. اینڈی مرے نے چین میں ہونے والے شینزن اوپن کے فائنل میں اسپین کے ٹامی راب ریڈو کو 5-7, 7-6 اور 6-1 سے ہرا دیا. کینیا کے ڈینس کیمیٹو نے میراتھن ریس کا نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا. برلن میں انہوں نے یہ ریس 2 گھنٹے 2 منٹ 57 سیکنڈز میں جیتی. ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے آسٹریلیا کا دورہ کرنے والی افغانستان کی کرکٹ ٹیم نے نیو ساؤتھ ویلز سیکنڈ 11 کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبد الرشید شکور. پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے ذرا بی بی سی کی urdu.com کی نئی ویب سائٹ پر ایک نظر ڈالتے ہیں. اس میں ایک دلچسپ خبر ہے کہ چائے تو سبھی پیتے ہیں, لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ چائے کھائیں گے تو شاید آپ چونک جائیں. لیکن بھارت کے شہر کانپور کے ایک علاقے میں ایک سینما کے احاطے میں ایک ایسی چائے دی جاتی ہے جو لوگ پیتے نہیں کھاتے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ قیمت اس کی 10 روپے نہیں ہے, 80 روپے سے 300 روپے ہے.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر ہنگو میں محمد خواجہ نامی آئی ڈی پی کیمپ میں بم دھماکے سے 6 افراد ہلاک اور 17 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ بھارت میں تمل ناڈو کی سابقہ وزیر اعلیٰ جے للیتا کی جگہ او پنیر سلوم کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا گیا ہے۔ شام میں القاعدہ سے منسلک حکومت مخالف النصرہ گروپ نے دنیا کے تمام جہادیوں سے کہا ہے کہ وہ مغربی اور عرب ممالک کے اہداف کو نشانہ بنائیں جو دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائی میں شامل ہیں۔ انسانی حقوق کے ادارے ہیومن رائٹس واچ نے شام میں امریکی کارروائی کے دوران جنگی جرائم کے قانون کی ممکنہ خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔ شام اور عراق میں امریکہ کی زیر قیادت تازہ فضائی حملے کیے گئے ہیں۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ تازہ کارروائیوں میں ترکی کی سرحد کے قریب تیل کے 4 چھوٹے کنوؤں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
عالمی خبروں کا خلاصہ پیش کر رہے تھے محمد عبداللہ فاروقی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اس وقت دنیا بھر کے بڑے بڑے رہنما اپنے اپنے ملکوں کی پالیسیاں بیان کرنے کے لیے خطاب کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے خطاب میں کئی باتوں کے علاوہ پاکستان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ دو طرفہ معاملات کو بین الاقوامی پلیٹ فارمز پہ نہ اٹھائے۔ ان کی تقریر سے ایک دن قبل پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا تھا کہ کشمیر کے معاملے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ اسی تناظر میں نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں آل پارٹیز حریت کانفرنس کے رہنما میر وائز عمر فاروق سے بات کی اور پوچھا کہ مسئلے کشمیر دوبارہ سے پاک بھارت تعلقات کے درمیان کشیدگی کا شکار تو نہیں ہو رہا؟
پاکستان نے جو کہا ہے وہ بالکل جموں کشمیر کے عوام کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کی ہے کہ وہی بالکل یہاں کے عوام کو یہ حق دیا جانا چاہیے کہ وہ استفسار رائے کا ان کو حق دیا جائے کہ وہ اپنا فیصلہ کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اہمیت چونکہ اس تناظر میں بھی بڑھ گئی ہے کہ حالیہ دنوں جو اسکاٹ لینڈ میں ریفرینڈم ہوا اور وہاں پر جس طرح سے پرامن طریقے سے وہاں کے لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، تو اس سے بھی اس بات کے اندیے ملتے ہیں کہ بھائی اگر اسکاٹ لینڈ کے لوگوں کو یہاں حق مل سکتا ہے
تو کشمیر کے لوگوں کو۔ لیکن مسئلے کہ یہاں پہ دو حکومتیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف معاندانہ رویہ رکھتی ہیں، یعنی ایک ایڈورسیریل ریلیشن شپ ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے اسکاٹ لینڈ کی مثال شاید یہاں پہ اس کا اطلاق صحیح نہ ہو سکے۔
اگر ہم برطانیہ کی بات کریں تو ٹھیک ہے، برطانیہ نے ایک مچور ڈیموکریسی کا بالکل انہوں نے ایک مظاہرہ کیا ہے۔ بھارت یہ کہتا ہے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوری ملک ہیں، لیکن جس قسم کی پالیسیز کشمیر کے حوالے سے وہ پرسیو کر رہے ہیں کہ ملٹری اپروچ کے ساتھ آگے بڑھا جا رہا ہے، مار دھاڑ ہے، قتل و غارت گری ہے، ہزاروں لاکھوں میں لوگ مارے گئے ہیں۔
تو میر صاحب، یہ تو حالات آپ نے بتایا نا جس سے کشیدگی پیدا ہوئی ہوئی ہے، لیکن اگر ایک سیاسی رہنما کے طور پر آپ کو کریٹو حل ڈھونڈنا چاہیں جو پہلے کوشش کی جا رہی تھی، آپ اس کی طرف تو بڑھتے نظر نہیں آ رہے نا۔
لیکن ایک کریٹو حل بھی تو تبھی ایک نکل سکتا ہے جب آپ نے گفت و شنید اور مذاکرات اور مشاورت کے راستے کھلے رکھے ہوں۔ اب سچویشن یہ ہے کہ ہمارا جو ہے پاکستان سے بات کرنا بھی ہندوستان کو گوارا نہیں ہے، جبکہ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ یہ اگر آپ کہیں کہ کشمیریوں کا تو یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں بات چیت کے عمل میں شامل کیا جائے۔
لیکن میر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر جو حریت کانفرنس ہے اس کے رہنما پاکستانی لیڈروں سے نہیں ملیں گے تو بات آگے نہیں بڑھے گی؟ یہ کیا ایک مین پوائنٹ بن جائے گا؟
دیکھیے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف پاکستانی لیڈرشپ سے بلکہ ہندوستان کی لیڈرشپ سے بھی ہمیں ملنا ہے۔ ہمیں تو مسئلہ تو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں پرابلم تو ہندوستان کی طرف سے ہے، اور ہم سمجھتے ہیں اور ہم نے ماضی میں بات بھی کی، بلکہ آپ کو میں یاد دلاؤں کہ جب بی جے پی کی ہی حکومت تھی، جب حریت کانفرنس پاکستان گئی، بلکہ بی جے پی کی حکومت نے فسیلیٹیٹ کیا وہ سارا پروسیس، ہمیں پاسپورٹ دیے گئے، ہم بس میں گئے، ہم آزاد کشمیر گئے، وہاں سے پاکستان گئے، واجپائی صاحب سے ہم ملے، اڈوانی صاحب سے ہم ملے۔
اب آپ کے خیال میں جو نریندر مودی ہیں ان کی حکومت کے دوران آپ سمجھتے ہیں کہ حالات خراب ہوں گے، کشیدگی بڑھے گی؟
انڈیا تو یہی مل رہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بات چیت سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ود ان کشمیر آپ دیکھیں کہ ان کی جو پالیسی ہے خاص کر بی جے پی کی، کمپلیٹلی وہ پولرائز کر رہے ہیں اس کشمیر کی سچویشن کو، جموں کو کشمیر کے خلاف، گویا کہ ہندو مسلم تناظر میں بھی جو اس الیکشنز کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ہندو بیلٹ کو مضبوط کرنا ہے اور وہاں سے سیٹیں لینی ہیں۔ تو جو یہ ساری سچویشن پیدا ہو گئی ہے اس میں تو لگ رہا ہے کہ بی جے پی جو راستہ اختیار کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ بھائی کشمیر میں فوجی پالیسی کو پرسیو کیا جائے، ملٹری پالیسی کو پرسیو کیا جائے۔
یہ تھے آل پارٹیز حریت کانفرنس کے رہنما میر وائز عمر فاروق۔ اور اب وقت ہوا ہے بات سے بات وسط اللہ خان کے ریڈیو کالم کا۔
جنیوا میں اقوام متحدہ کی 47 رکنی انسانی حقوق کونسل نے ایک قرارداد میں مطالبہ کیا ہے کہ روایات اور رواجات کی آڑ لے کے کوئی بھی ریاست کسی ہم جنس شہری کو محض اس وجہ سے تشدد و تعزیر کا نشانہ نہ بنائے کہ اس کا جنسی میلان اکثریتی جنسی میلان سے مختلف ہے۔ کونسل کے 25 رکن ممالک نے قرارداد کی حمایت کی، 14 نے قرارداد کو مسترد کر دیا اور 8 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اگرچہ تینوں بڑی الہامی کتابوں میں ہم جنس رجحانات کو نفرت انگیز اور دعوت عذاب قرار دیا گیا ہے اور تینوں میں قوم لوط کا قصہ بھی مشترک ہے، البتہ اس بابت سزا و جزا کی عملی تصویر الہامی سزاؤں کے برعکس ہے۔ مثلاً اسرائیل کے بارے میں اگرچہ نظریاتی ریاست ہونے کا تاثر ہے، لیکن وہاں ہم جنسی کے رجحان کی کوئی سزا نہیں۔ ہم جنس خواتین و حضرات نیٹو کی طرح اسرائیلی فوج سمیت کسی بھی ادارے میں اعلانیہ بھرتی ہو سکتے ہیں، بلکہ تلبیب تو عالمی گے کیپٹل کہلاتا ہے۔ اسلامی سربراہ کانفرنس کی تنظیم کے 59 میں سے 21 رکن ممالک میں ہم جنس رجحان فوجداری جرم نہیں، اور 10 دیگر ممالک میں گے مردوں کے لیے تو جرمانے یا قید کی سزا ہے، مگر لیزبین خواتین کے لیے کوئی قانون نہیں۔ 9 مسلمان ممالک ایسے ہیں جہاں ہم جنس زن و مرد کو قید سے لے کے سزائے موت تک ہو سکتی ہے۔ ایران کے سابق صدر محمود احمدی نژاد نے 2007 میں کولمبیا یونیورسٹی میں خطاب کے دوران دعویٰ کیا کہ ایران میں ہم جنس پرستی کا کوئی وجود نہیں، مگر اسی ایران میں انقلاب سے اب تک 2500 سے زائد افراد کو ہم جنسی کے رجحانات پہ سزائے موت مل چکی ہے۔ ایران کے ہمسائے افغانستان میں بھی ہم جنسی کی سزا موت ہے، مگر اس پہ عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے۔ البتہ زنا کی مد میں سنگساری و ہلاکت کی اطلاعات اکثر ملتی رہتی ہیں، جبکہ سارک ممالک میں سوائے نیپال کے یہ ہر جگہ قابل تعزیر جرم ہے۔ بھارت میں 10 برس تک، جبکہ بنگلہ دیش اور پاکستان میں 3 برس تک قید ہو سکتی ہے۔ مگر صرف انسان ہی کیا، لگ بھگ 1500 چرند و پرند میں بھی ہم جنسی رجحانات کی سائنسی علامات ریکارڈ ہو چکی ہیں۔ گزشتہ 5000 برس کے دوران مختلف تہذیبوں نے اسے یا تو تسلیم کیا یا ذہنی خلل اور غیر اخلاقی و غیر مذہبی قرار دیا۔ اموی اسپین، سلطنت عثمانیہ اور صفوی بادشاہت نے اس معاملے کو قانونی طور پہ کبھی اہم نہیں جانا، لیکن لگ بھگ پورے کرسچن یورپ میں 5ویں سے 19ویں صدی تک ہم جنسی کا میلان قابل تعزیر جرم رہا، جس کی سزا موت تک تھی۔ 20ویں صدی کے دوسرے نصف میں ہم جنسی کے نفسیاتی اور جسمانی اسباب کو سمجھنے کی سنجیدہ کوششیں ہوئیں۔ 1973 میں امریکن سائیکیٹرک ایسوسی ایشن نے ہم جنس پرستی کو نفسیاتی بیماری کی فہرست سے خارج کر دیا، اور باقی دنیا کے ماہرین نفسیات نے بھی اسے اسی انداز میں دیکھنا شروع کیا۔ آج دنیا کے 223 ممالک و نیم خود مختار علاقوں میں سے صرف 81 ممالک میں ہم جنسی کا میلان قانونی جرم ہے۔ مگر بیشتر دنیا میں سماجی سطح پہ نہ پوچھو نہ بتاؤ کا اصول ہی لاگو ہے۔ مختلف نسلی طبقات پہ رکھ کے اس بارے میں لطائف سے اگرچہ ہر کوئی لطف لیتا ہے، یورپی، عربی، فارسی اور اردو شاعری میں عطار کے لونڈے سے دوا لینے پہ کسی کو اعتراض نہیں، ہم جنس میلانات کو ناقابل اشاعت اصطلاحات و محاوروں کے ساتھ ساتھ ذوق ایرانی، شوق نوابی اور علت مشائق جیسی دلکش اصطلاحات کی پوشاکیں بھی پہنائی جاتی ہیں، بڑے بڑے عمائدین اور شرفا کی داستانیں بھی سینہ بسینہ مسلسل معنی خیز سفر کرتی ہیں، مگر وسیع تر عالمی سماج اسے ایک سنجیدہ رجحان کے طور پہ برملا و باضابطہ تسلیم کرنے سے کتراتا ہے۔ ایسی دنیا جہاں مرد، خواتین، ہجڑے، مذہبی و نسلی اقلیتیں آج بھی اپنے بنیادی سماجی و قانونی حقوق تسلیم کرانے کی جد و جہد میں لگے ہوں، وہاں ہم جنس کمیونٹی بھلا کس کھیت کی مولی ہے۔ تب تک ایسے اشعار کا صرف سیدھا سیدھا مطلب نکالنا ہی بھلا ہے۔ کند ہم جنس، باہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز۔
یہ تھی وسط اللہ خان، اور اب سنیے آپ کا خط ملا۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب
سننے والوں کو عارف بخار کا آداب,
اور میں ہوں تہنیت نقوی, میرا بھی سلام قبول کیجیے.
تو آغاز کرتے ہیں مراد پور سیال سے موصول ہونے والے مجیب الرحمان رحمانی کے اس خط سے.
جی ہاں, وہ لکھتے ہیں, میں اور میرے اہل خانہ 1976 سے آپ کے پروگرام بڑے ذوق و شوق سے سنتے رہے ہیں, اور ہم لوگ آپ سے فرمائش کرنے والے تھے کہ رات 10:30 نشر ہونے والا شبنامہ پھر سے شروع کیا جائے, اور صبح کا پروگرام جہانما بھی دوپہر کے وقت نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جائے. لیکن آپ نے جہانما کی بندش کا اعلان کر کے گویا ہمارا منہ ہی بند کر دیا ہے. اگر ہو سکے تو بندش کے اس فیصلے پر نظر ثانی کیجیے اور اپنے بے شمار سامعین کی دعائیں لیجیے.
آپ کی یہ فرمائش اس نشریے کے ذریعے حکام بالا تک پہنچ رہی ہے. رحمانی صاحب,
رحمانی صاحب مسید لکھتے ہیں, کمپیوٹر والے شناختی کارڈ اور ڈرائیونگ لائسنس بہت کارآمد چیزیں ہیں, لیکن بدقسمتی سے ان کو بنوانے کا عمل اتنا لمبا اور پیچیدہ ہے کہ عام آدمی درمیان ہی میں بھاگ جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شناختی کارڈ جب ایک دفعہ بن جائے تو پھر ساری عمر کے لیے کافی ہونا چاہیے, بار بار کارڈ بنوانے کی مصیبت سے نجات ملنی چاہیے.
زندگی میں کئی نئے موڑ آتے ہیں رحمانی صاحب. آپ ایک طالب علم سے ترقی کر کے افسر اعلیٰ بن جاتے ہیں, تنہا زندگی بسر کرنے والا شخص شادی کر کے اہل و عیال والا بن جاتا ہے. تو کیا آپ کے شناختی کارڈ میں ان تمام تبدیلیوں کی جھلک نظر نہیں آنی چاہیے؟
خط کے آخر میں رحمانی صاحب نے بتایا ہے کہ پرانی آوازوں میں انہیں ماں پارا صفدر, کاشف قمر اور شفیع نکی جامی کی آوازیں بہت پسند ہیں, اور نئے لوگوں میں عبداللہ فاروقی اور ظہیر الدین بابر کی آوازیں, صبا رحمت کا خوبصورت لہجہ اور امبر شمسی کا انداز گفتگو وہ بے حد پسند کرتے ہیں. رحمانی صاحب نے مشورہ دیا ہے کہ خطوں کے جواب کا وقت بڑھا کر 15 منٹ کر دیا جائے, اور اس میں پرانے پروگراموں کے یادگار حصے دہرائے جائیں تاکہ نئے سامعین بھی بی بی سی اردو سروس کے شاندار ماضی سے آگاہی حاصل کر سکیں.
شاندار ماضی رکھنا ایک قابل فخر بات ہے رحمانی صاحب, لیکن روشن مستقبل کے لیے بھی تو سوچنا چاہیے, ورنہ پدرم سلطان بودھ کا نعرہ لگاتے لگاتے کہیں ہم فنا فی الماضی ہی نہ ہو کے رہ جائیں. ویسے آپ کے تمام مشورے ہم نے نوٹ کر لیے ہیں, اور ان میں سے جو قابل عمل ہیں ان پہ یقیناً عمل کیا جائے گا.
نارتھ کراچی سے انوار حسین لکھتے ہیں, کراچی میں رہنے والے یہودیوں کے بارے میں آپ کی رپورٹ انتہائی دلچسپ تھی, لیکن بدقسمتی سے میں پوری رپورٹ نہ سن پایا. میں کراچی کا پرانا باشندہ ہوں اور میں نے 1960 کے بعد کراچی میں کوئی یہودی نہیں دیکھا. کیا آپ کی رپورٹ بھی یہی کہتی ہے؟
انوار صاحب, آپ نے رپورٹ کا آخری حصہ غالباً نہیں سنا, جس میں خیال ظاہر کیا گیا تھا کہ کراچی میں اب بھی کچھ یہودی آباد ہیں, لیکن وہ بھیس بدل کے زندگی بسر کرتے ہیں تاکہ ان کی شناخت نہ ہو سکے.
اور مائنورٹیز کی بات ہو رہی ہے تو کنری ضلع عمر کوٹ سے چون کمار کوہلی کی فریاد بھی سن لیجیے. وہ لکھتے ہیں, میں پچھلے 24 سال سے آپ کا لسنر ہوں اور جانتا ہوں کہ آپ مذہب و ملت کی پرواہ کیے بغیر ہر کمیونٹی کے مسائل پر بات کرتے ہیں. مذہب کی جبری تبدیلی اور ہندو لڑکیوں کی جبری شادیوں کے بارے میں خود بی بی سی نے کئی رپورٹیں نشر کی ہیں. انہی مجبوریوں کی وجہ سے ہندو برادری کے لوگ بھارت کی طرف نقل مکانی کر رہے ہیں. کوئی انسان بھی اپنی جنم بھومی چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا. پاکستان ہمارا وطن ہے, ہم اسی دھرتی کے پالے ہوئے ہیں اور ہمارا جینا مرنا اسی مٹی کے ساتھ ہے. بس ہماری اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس دیش کی زمین ہم پر تنگ نہ کی جائے, اور دوسری قومیتوں کی طرح ہمیں بھی اپنے پیارے دیش میں زندگی گزارنے کا حق دیا جائے.
آپ نے اپنے مختصر سے مکتوب میں بڑی جامعیت کے ساتھ سارا مسئلہ بیان کر دیا ہے. مسلم اکثریت کے ایک ملک میں اگر غیر مسلم خود کو محفوظ و مامون نہیں سمجھتے تو یہ محض حکمرانوں کی ناکامی نہیں, بلکہ اس کا ذمہ دار معاشرے کا ہر وہ فرد ہے جو اقلیتوں کے ساتھ بے انصافی ہوتے دیکھتا ہے اور خاموش رہتا ہے, جو نصابی کتابوں میں تاریخ پاک و ہند کا مسخ شدہ چہرہ دیکھتا ہے اور احتجاج نہیں کرتا, جو میڈیا پر فلموں میں ڈراموں میں ایک کمیونٹی کو نفرت اور تضحیک کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھتا ہے اور چپ سادھ لیتا ہے. جب تک قوم کے دانا و بینا لوگ ہر طرح کے تعصب کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا تہیا نہیں کر لیتے, اس طرح کی بے انصافیاں جاری رہیں گی.
اچھا, عارف درگاہ صوفی جلالانی سے غلام حیدر کمرانی نے شکایت کی ہے کہ وہ ہر ہفتے ہمیں خط لکھتے ہیں لیکن ہم 1.5-2 ماہ کے بعد صرف ایک خط نشر کر دیتے ہیں.
جی ہاں, کمرانی صاحب ہفتے میں کم از کم ایک خط تو ضرور بھیجتے ہیں, اور اگر ہم ان کا ہر خط نشر کرنا شروع کر دیں تو مہینے میں 5 اور سال بھر میں ان کا کم از کم 60 خطوط نشر ہوا کریں گے. اب کمرانی صاحب اگر گنیز بک میں اپنا نام ڈلوانا چاہتے ہیں تو الگ بات ہے, ورنہ ان کے خطوط میں سلام دعا کے علاوہ کوئی قابل نشر یا قابل بحث بات تو ہوتی نہیں. ظاہر ہے کہ ہم انہی خطوط کو شامل کرتے ہیں اور ترجیح دیتے ہیں جن میں ہمارے پروگراموں پہ تبصرہ کیا گیا ہو اور پروگراموں کی بہتری کے لیے کوئی مشورے دیے گئے ہوں.
गांव मंझा कोट से नसीब शाह परवाना लिखते हैं, माहे जुलाई में इंसान के चांद पर पहुंचने की सालगिरह मनाई गई और आपने भी सुबह के प्रोग्राम में इसका तारीखी पस मंजर बयान किया, लेकिन अकल तो इस बात को तस्लीम नहीं करती कि इंसान अपनी हिम्मत से आसमान पर पहुंच सकता है और चांद को छू सकता है। आखिर किसी ने अपनी आंखों से तो ये मंजर नहीं देखा।
नसीब शाह साहब, ये बहस तो अब निस सदी पुरानी हो चुकी है, अब तो चांद से आगे की मंजिलें भी तय की जा रही हैं। आप जरा मंझा कोट से बाहर निकल कर तो देखिए दुनिया कहां से कहां पहुंची हुई है।
चक मुर्तजा गुजरात से मियां अजीज अहमद तवज्जो दिलाते हैं कि बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियां कस्टमर से दुगनी कीमत वसूल कर रही हैं, यानी अगर 100 की बिजली है तो इस पर 100 मजीद प्राइस एडजस्टमेंट चार्ज है, तो ये तो आवाम को बेवकूफ बनाने वाली बात है।
वादिया तीरा से अब्दुल रहीम आफरीदी, हरूनाबाद से अब्दुल रजाक शाह, चक नंबर 44 जिला बक्कर से मोहम्मद असगर और लतम्बर से सिबगतुल्ला खटक के खतूत भी मौसूल हो गए। बहुत बहुत नवाजिश इन तमाम सामाइन की।
सामाइन, आप भी हमें कोई मशवरा देना चाहें, हमारे किसी प्रोग्राम पर तबसरा करना चाहें या किसी मसले की जानिब हमारी तवज्जो दिलाना चाहें तो हमारा पता हाजिर है, पोस्ट बॉक्स 3101 इस्लामाबाद। और इसके साथ ही हमारी आज की नशिस्त खात्मे को पहुंची।
आइंदा इतवार की शाम और पीर की सुबह को आपके खतूत लेके फिर हाजिर होंगे। तहनियत नकवी और आर वकार को तब तक के लिए इजाजत दीजिए।
सरबीन, आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
वो खबरें और मौजूदात जो आपके लिए अहम हैं।
शुरू में हम कहते हैं रीजनेबल टारगेट तो आपको अचीव करके सो जाएंगे आपके साथी जो हैं, तो इसलिए हमें उनको टेस्ट ही रखना है।
कत्ल कत्ल है, ये गैरत के नाम पे कोई कत्ल नहीं है।
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ
تبصرے تجزیے اور آپ کے خیالات
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں اور اب ہم کچھ بات کریں گے پاکستان کے ایک معروف پاپ گلوکار ہارون کی موسیقی کے چاہنے والے جانتے ہوں گے کہ ان کے کئی البم بھی مارکیٹ میں آ چکے ہیں جن کی موسیقی بھی انہوں نے خود ہی ترتیب دی ہے سنیے فیفی ہارون سے ان کی ایک گفتگو فیفی ہارون نے ہارون سے ان کی زندگی اور فن کے بارے میں بہت سی باتیں کی مگر سب سے پہلے ان سے یہ پوچھا کہ کیا آپ کی زندگی میں کچھ گانے ایسے بھی ہیں جن سے گزرے ہوئے بہت سے بھولے بسرے لمحے سامنے آ کھڑے ہوئے ہوں
میری جو سب سے پرانی یاد ہے میں تقریباً 9 سال کا تھا
اچھا بچپن کی یاد جی.
اور کافی انٹرسٹنگ کہانی ہے
ہاں بتائیے
میری امی نے کہا بیٹا آپ ہوم ورک کریں میں مارکیٹ جا رہی ہوں 1 گھنٹے بعد آ رہی ہوں
اچھا
بچے بن کے ہوم ورک کریں
ہاں
جی امی ڈن میں بیٹھ کے
اچھے بچے تھے
بالکل اچھا بچہ تھا شرارتی بھی تھا آف کورس آئی سیٹ ڈاؤن ایک سامنے ایک کیسٹ پڑا تھا میں نے کہا کیوں نہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میوزک لگایا جائے
اچھا تو ہوم ورک کے ساتھ
تو میں نے کیسٹ پلیئر اس زمانے میں کیسٹس ہوتے تھے کیسٹ پلیئر کو پلے کر دیا یہ پتا نہیں تھا کیا ٹیپ پڑی ہے
اور وہ ٹیپ بڑی پھنس بھی جاتی تھی بہت مشکل ہو جاتی تھی کہ آپ کے اچھی اچھے ٹیپس خراب ہو جاتے تھے
ایگزیکٹلی تو پلے کر کے پہلا گانا لگا She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. Exactly. تو وہ ایک دم سے میرے اندر ایک بجلی آئی ایک انرجی آئی میں کھڑے ہو کے ڈانس شروع کرنا کر دیا میں نے میوزک کے ساتھ انجوائے کرنا کہ یو نو یہ گانے شاید سنتے آ رہا تھا لیکن کانشیسلی مجھے اویئرنیس نہیں تھی گانوں کی تو گانا ختم ہوا میں بیٹھ
مطلب ہوم ورک تو خیر
ختم ہوا میں دوبارہ بیٹھ گیا ہوم ورک پہ لیکن دوسرا گانا آ گیا ایک اور بیوٹیفل بیوٹیفل اسی طرح
بڑے اچھے
گانے گھنٹہ گزر گیا میں بس ناچتا گیا میوزک کے ساتھ اینڈ اس کے بعد یہ ہوا کہ میری امی آئی گھر واپس گھنٹے کے بعد کہ بیٹا ہوم ورک ہی میں نے کہا امی ہوم ورک چھوڑیں یہ ذرا بتائیں یہ کون ہے یہ لوگ, یہ جو گانے میں سن رہا ہوں یہ کس کے گانے ہیں, اتنے اچھے اچھے گانے. میرے امی کہا اچھا یہ تو دیز آر دا بیٹلز, اور یہ 60s میں بہت مشہور ہوتے تھے, ان کا بینڈ تھا اور گٹار پلے کرتے تھے, گانے کمپوز کرتے تھے, ان کے اتنے فینز ہوتے تھے. اور اس وقت میں نے کہا امی مجھے بس مجھے بھی یہی کرنا ہے. تو انفارچونیٹلی اس وقت گٹار نہیں ملا مجھے. 9th برتھ ڈے آ رہا تھا میرا, میں نے کہا مام پلیز گیٹ می اے گٹار, لیکن گٹار نہیں ملا. ایک یوکیلیلی ملا تھا مجھے, چھوٹا سا یوکیلیلی, لیکن جب میں 13 کا تھا مجھے پھر فائنلی ایک گٹار ملا تھا, اور وہاں سے میں نے دم سے گانے کمپوز شروع کرنے کیا.
دوسرا کون سا گانا چنا ہے آپ نے؟
پاکستان ٹی وی پہ میں بڑے گانے سنتا تھا, ایک عالمگیر کے گانے آتے تھے.
اچھا.
ایک عالمگیر کا بڑا اچھا گانا تھا, مشہور گانا دیکھا نہ تھا,
دیکھا نہ تھا,
جو بڑا انجوائے کرتا تھا.
بہت ہی خوبصورت
خوبصورت گانا, بہت کیچی انرجی لیول.
اور ایک میرا خیال ان کے ساتھ ایک ایرانین سنگر تھی, نام مجھے یاد نہیں, بٹ ایک ایرانین سنگر تھی جنہوں نے ان کے ساتھ یہ گانا گایا تھا.
پھر انہی زمانوں میں ہم مری گئے چھٹیوں کے لیے, تو وہاں عالمگیر ملے, تو میرے فادر نے مجھے انٹروڈیوس کیا کہ یو نو ہارون, عالمگیر ہارون بہت فین ہے آپ کے میوزک کے. تو میں ایک سٹار سٹرک فین تھا اس زمانے میں, میں چھوٹا سا بچہ تھا, ایکسائٹمنٹ ہوئی کہ میں عالمگیر سے مل رہا ہوں.
ہاں, جس کا گانا آپ نے سنا اور وہ آپ کے سامنے
سامنے ٹی وی میں آتے تھے, اور بہت اچھے پرفارمر تھے. آپ کہہ سکتے ہیں ایک یو نو فین مومنٹ تھا, جو اکثر میرے ساتھ ہوتا ہے ناؤ ان ریورس, یو نو آواز کے زمانے میں. سب سے جو انٹرسٹنگ بات ہے, بہت سال بعد when I became a solo singer, عالمگیر اور ہارون کا کانسرٹ ہوا تھا, تو عالمگیر واز مائی اوپننگ ایکٹ اینڈ آئی واز دا مین ایکٹ.
عجیب بات ہے کہ مطلب آپ نے جنہیں
آئیڈلائز
آپ نے کیا جسے, تو وہ آپ کے لیے اوپن کر رہے ہیں اور آپ مین ایکٹ ہیں. زندگی کیسے بدل جاتی ہے.
لیکن پھر بھی ان مائی مائنڈ ان مائی ہارٹ اینڈ فار دی آڈینس ہی واز دا مین ایکٹ. آپ کہہ سکتے ہیں ہی از اے لیجنڈ آف پاکستان.
تو آپ کے بچپن سے ہم آگے نکلتے ہیں اور جوانی میں پہنچتے ہیں.
بالکل جوانی میں پہنچتے ہیں. میں جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا.
اچھا, واشنگٹن ڈی سی میں.
واشنگٹن ڈی سی میں بیچلرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن. ایون دو میوزک میرا پیشن تھا, لیکن میں ایز آئی ٹولڈ یو آئی واز اے گڈ پاکستانی بوائے, تو میں اپنے جو فادر کے خواہشات جو تھے وہ پوری کر رہا تھا.
بزنس پڑھا جائے,
بزنس پڑھا جائے, فائنانس پڑھا جائے. اگر آپ کے جو گیسٹ جو آئے ہوں گے, اگر کالج کے زمانے میں بات رومانٹک گانے بتائیں گے آپ کو, یہ ہمیں رومانس کا گانا یاد آیا کالج کے زمانے میں.
ظاہر ہے کالج کے دن تو مطلب عشق کے دن ہوتے ہیں,
عشق کے دن ہوتے ہیں. لیکن جو میں گانا جس جو گانے میں نے چنا, اٹس ایک نیشنل سانگ ہے. وائٹل سائنس,
وائٹل سائنس, کیا بات ہے.
ایگزیکٹلی, ونڈرفل پائنیئرز, بڑے اچھے دوست بھی ہیں میرے. اینڈ ان کا گانا دل دل پاکستان بہت پاپولر تھا. تو یہ گانا
میرا خیال پاکستان میں ہر پاکستانی کو یہ گانا
بالکل یاد ہے,
یاد ہے اور اب تک گنگناتے ہیں, سنتے ہیں,
سنتے ہیں, اور ایک طرح سے سیکنڈ نیشنل اینتھم بھی بن گیا. تو وہ گانا میں نے پرفارم کیا تھا ان دی پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن فنکشن, اور لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا, لوگوں نے ساتھ مل کے انہوں نے گایا, اور تو اٹ واز اے سکسیس.
تیسرا کون سا گانا؟
اچھا, تیسرا گانا, اس گانے کا نام ہے نہیں ہے یہ پیار, ایک کافی خوبصورت گانا ہے. اینڈ
یہ آپ کا گانا ہے میرا خیال سولو کریئر کا.
جی, میرا سولو کریئر کا گانا ہے. اینڈ یہ گانا میں نے کمپوز کیا تھا جب میں بڑا, یو نو, ایز اکثر ہوتے ہیں لوگوں کو, ایک ہارٹ بریک کے تھرو گزرا تھا میں.
دل کسی نے توڑ دیا,
دل نے کسی نے میرا دل توڑ دیا بہت زیادہ
طریقے سے. آپ تو بہت بڑے سٹار تھے, آپ کا دل کسی نے توڑا؟
ایگزیکٹلی. تو یہ ہوا کہ بڑا سٹار ہونے سے the bigger you are the harder you fall, right? تو جو میرا ایگو بھی ٹوٹ گیا اور میرا دل بھی ٹوٹ گیا, اور میں کہا ہائے ہائے میں تو اب کیا ہو گیا میرے ساتھ. تو ایک میں نے گانا کمپوز کیا تھا, نہیں ہے یہ پیار, یہی وفا ہے کیا, سوچوں میں گم رہتی ہو تم, یہ ہے سزا کیا. It goes on like that. Kafi nahi hai ye pyaar. It's a pretty song. It's a beautiful song. And maybe a little unfair.
Nahi, wo to khair, jab dil tootta hai to dil ki baatein nikal ke saamne hi aati hai.
Bilkul, bilkul. One of my favorite songs.
To aapka dil bahut dafa toota hai ya sirf ek dafa toota?
یہ بہت پرسنل بات ہے, ہم اس پہ گفتگو کریں گے آرام سے جب ریڈیو تھوڑا سوئچ آف ہو جائے.
نہیں نہیں, مگر ہماری آڈینس سے بھی شیئر کریں کہ آپ نے بھی کسی کا دل توڑا ہوگا, یہ تو نہیں ہے کہ بس آپ کا ہی دل ٹوٹا.
یہ تو آئی ہوپ ناٹ, یہ تو میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ کسی کا دل میں نے توڑا ہو.
اچھا مطلب غلطی سے توڑ دیا, یہ بھی ہو جاتا ہے. تو مطلب آپ اب تک میرا خیال سنگل ہیں, آپ نے شادی نہیں کی. ظاہر ہے لوگ آپ سے پوچھتے ہوں گے کہ شادی کب کر رہے ہیں اور گھر کب بسانا ہے.
کیا کریں, بس نہیں ہے یہ پیار.
چلیے مطلب وہ محبت ہی نہیں ملی جس کے ساتھ آپ زندگی گزارنا چاہیں.
کیا ٹریجڈی ہے,
بہت ٹریجڈی کی بات آپ نے بڑی دکھ کی بات سنائی, مگر اب کیا کریں, ہوتا ہے, یہ زندگی میں سہنا پڑتا ہے. محبت کے مرحلوں سے آگے چل کے, دل ٹوٹنے والے مرحلوں سے آگے چل کے ہم آخری گانا, ہمیں
پانچواں گانا ہے برقع اوینجر. لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہارون یور اے سنگر, یہ کیسے ہو کہ ایک اینیمیشن یا پروڈکشن میں آ گئے. لیکن ایک بہت سی,
یہ بتاتے چلوں ہمارے سامعین کو کہ برقع اوینجر آپ نے ضرور دیکھا ہوگا, پوری دنیا میں مشہور ہوا ایسا کیریکٹر ہے, ایک سپر ہیرو کا کیریکٹر.
برقع اوینجر ایک لائف ڈیفائننگ مومنٹ ہے, آئی مین لائف چینجنگ آپ کہہ سکتے ہیں پروجیکٹ تھا میرے لیے. تو 2010 میں پڑھ رہا تھا کہ گرلز اسکولس ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس لڑکیوں کے اسکولس کو بند کر رہے تھے, یہ ٹرائبل, جیسے سارے پاکستانی کو غصہ ہوا, مجھے بھی اس پہ کافی
آپ کو بڑا غصہ
آیا کہ کیوں ہو رہا ہے. تو وہاں سے مجھے پھر یہ کانسیپٹ آیا کہ ایک اسکول ٹیچر منع کر رہی ہے کہ نہیں یہ اسکول بند نہیں ہوگا, اینڈ وہاں سے یہ برقع اوینجر کانسیپٹ ڈیولپ ہونا شروع ہوا. تو
مگر برقع پہن کے ایک سپر ہیرو بننا, ظلم کے خلاف آواز اٹھانا, یہ کافی مطلب ایک انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے.
بالکل, اس میں مختلف چیزیں تھیں, یہ بکس اور پینس کے ساتھ لڑتی ہے, بیکاز مجھے یہ گنز, میں تو اینٹی گنز ہوں خود. تو ایک طرح سے میسیجز بھی ہیں وومنز انپاورمنٹ وغیرہ. اس کے علاوہ میں چاہتا تھا کہ یہ اینٹی اسلامک نہ ہو. اسی دنوں میں یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ حجاب فرانس میں بین ہوا تھا. تو یہ ساری چیزیں میرے مائنڈ میں تھے, میں چاہ رہا تھا کہ ایک ڈفرنٹ سائڈ دکھاؤں. اکثر پاکستان میں بہت سے عورتیں سے ملاقات ہوتی ہے جو یا برقع پہنتی ہے یا حجاب, جو خود اپنے چوئس سے پہنتی ہے. تو یہ دیئر ور مینی تھنگز ان مائی ہیڈ کہ وائی,
یہ بہت سے لوگوں نے برقع اوینجر جب دیکھا تو انہیں ایک طرح سے ملالہ یوسف زئی کی بھی یاد آئی کہ وہ بھی اسی طرح کہتی ہے کہ کتاب اور قلم سے آپ دنیا جیت سکتے ہیں.
ایبسولوٹلی, اور یو نو بہت سے لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم ملالہ یوسف زئی کے لیے بنائے, بٹ ایکچولی وی ہیڈ فنش دا پروڈکشن آف برقع اوینجر of especially episode 1, جس میں یہ گرل اسکول والا ایپیسوڈ ہے. جب ہم کام کر رہے تھے, یہ ملالہ یوسف زئی انسیڈنٹ ہوا, آئی ہیڈنٹ ہرڈ آف ہر بیفور دین, تو وی آر لائک دس از آلموسٹ لائف امیٹیٹنگ آرٹ. برقع اوینجر آپ کہہ سکتے ہیں از اے کارٹون سپر ہیرو, فکشنل سپر ہیرو, بٹ ملالہ یوسف زئی از اے ریئل لائف ہیرو.
خود کا آپ نے جب کارٹون دیکھا کیسے لگا؟
ہر کیریکٹر کے چار پانچ ڈفرنٹ ڈیزائنز پھر ہم فائنلائز کرتے تھے. جب ہارون کا ڈیزائن بن رہا تھا, میرے ٹیم جو تھے انہوں نے وہ بہت مسکولر مجھے بنا دیا, بہت سلم ویسٹ اور لائک کوئی سپر ہیرو ٹائپ بندہ مجھے بنا دیا. میں نے کہا بھائی یہ تو میں نہیں ہوں, کیا کر رہے ہیں, میں اتنا ویسٹ اتنا پتلا نہیں ہوں, میرے جو بازو اتنے ڈولے اتنے بڑے نہیں ہیں, میں کوئی باڈی بلڈر تھوڑی ہوں. اور آف کورس انہوں نے کہا نہیں باس, دس لکس جسٹ لائک یو,
دس لکس جسٹ لائک یو,
گڈ, یو نو.
اور آپ نے کہا پروموشن.
دل کرتا ہے کہ کچھ کرنا چاہیے پاکستان کے لیے, ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے, ایک وائس ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ پازیٹو کریں, سوشل ایشوز کو ٹچ.
اور آپ نے کر دکھا, ابھی حال ہی میں اوارڈ بھی جیتا ہے میرا حال.
بالکل, پی باڈی اوارڈ ملا تھا ہمیں, اینڈ انٹرنیشنل جینڈر ایکویٹی پرائز بھی ملا میونک میں. تو واز اے گریٹ آنر. برقع اوینجر از اے ٹیسٹمنٹ آف پاکستانی ٹیلنٹ, کہ اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے اس میں, 100% پاکستانی پروجیکٹ ہے. تو اس کے لیے مجھے بہت فخر محسوس ہوتا ہے. اینڈ سب سے بڑی بات یہ مجھے کہ چھوٹے بچے, لڑکی لڑکیاں یہ شوز دیکھتے ہیں تو دے سی اسٹرانگ فیمل کیریکٹرز, یہ بہت ضروری ہے.
پاکستان کے گلوکار ہارون بات کر رہے تھے فیفی ہارون کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ہی آج کے سیربین کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج سیربین کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی, پروڈیوسر تھی مہاپارا صفدر، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھی لیزا ہیک، اور اسلام آباد سے تکنیکی معاونت دی تھی عامر صدیق نے۔ اس کے ساتھ ہی سقلین امام کو تمام ساتھیوں سمیت اجازت دیجیے، خدا حافظ، مگر آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ محمد عبداللہ فاروق۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر ہنگو میں محمد خواجہ نامی آئی ڈی پی کیمپ میں بم دھماکے سے 6 افراد ہلاک اور 17 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ بھارتی ریاست گجرات کی پولیس نے ہندو مسلم فسادات میں مبینہ طور پر ملوث 40 افراد کو شہر بدودہ سے گرفتار کیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فریقین نے ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا اور گاڑیوں کو نظر آتش کیا۔ انسانی حقوق کے ادارے ہیومن رائٹس واچ نے شام میں امریکی کارروائی کے دوران جنگی جرائم کے قانون کی ممکنہ خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔ شام اور عراق میں امریکہ کی قیادت تازہ فضائی حملے کیے گئے ہیں۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ تازہ کارروائیوں میں ترکی کی سرحد کے قریب تیل کے 4 چھوٹے کنوؤں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہانگ کانگ میں جمہوریت حامی 10,000 مظاہرین نے شہر کا نظام مفلوج کر دیا ہے اور پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں شدت آتی جا رہی ہے۔ اب تک 78 مظاہرین کی گرفتاری کی اطلاع ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔